أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله سبحانه وتعالى has blessed us with this gathering, and that we are here to remember the great sacrifice of our Imam. Once more to test our Imam that inshallah we will do this and we will remain doing this up to the last drops of our blood. And you know our brothers and sisters are offering sacrifice in this way. Just to press this once again, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
We know in the history of religion that this way of going towards religion and observing religion is not easy. There are always sacrifices, there are always struggles from those who fought against it. There is a question, why those people who went against religion, they fought against religion? Well, they said that their own religion, for example, if you see in Makkah, the Holy Prophet came to Makkah and he said, La ilaha illallah, Qul la ilaha illallah tuflih. Say, La ilaha illallah and you will be blessed. So why people fought against him? We know that there were rulers and there were tyrants at that time. They were aware that if this religion of Allah could spread on the earth, then there will be no more place for them to be ruler and to do injustice to people. And this idolship was the base of injustice. They were ruling in the name of idols. And of course idols could not say anything. The man behind idol was giving command. So he was the true ruler. And he had hidden himself behind the idols. So if the Holy Prophet says, La ilaha illallah, then it means that he will lose his government, he will lose his power. And that's why they fought against Islam. Now there are two certain, very simple ways to fight against a religion. First, come in front of it and say, I'm your enemy and I will fight. And this is what the pagans of Makkah did in the initial times. They fought against it and they said, we are enemies, we will fight. And they waged war, different type of wars, small and heavily armed, but they could not defeat Islam. Then the second part came. They said, okay, we will accept Islam, but we will destroy it from within Islam. And this is the biggest danger and this biggest threat to any religion, be it Islam or Christianity or Judaism. In this type of enmity, the structure will remain intact. And you will lose the spirit, and you will lose the soul. It happened with Judaism, it happened with Christianity, and this was the purpose for them. They accepted Islam, and they tried it, and unfortunately they could deviate Islam from the true path, from the leadership of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu
wa sallam.
The second type of enmity or planning, what they do, they keep the structure, the apparent condition or the whole structure intact. So you will be fooled that we have kept our religion alive. You will always satisfy yourself that we have our religion in our hand. But what they have done, they have taken out the spirit. And there is no more spirit in this religion. So it will not give you any impact. Just as we see in those medicines which have lost their formula, it is something else in the name of that medicine. So this medicine cannot cure you. because this is artificial, because not this, this is not the original one. And this happens with the religion. You have religion, you have Hajj, you have Namaz, you have Soul, Salah, everything, but there is no impact. There is no result from religion. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says, لَجَجْ أَلَى bil kafirin عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah will never pave the way for pagans, for kafirin, to be dominant on mu'mineen. Now what we are seeing now, a few people ruling over 1.4 billion Muslims. How can that happen? And how it happened? We are in the middle of a war against suppressed people of Palestine. We are waging war against Muslims, against Palestinians. What they are doing? They are killing people, innocent people. In the last 4 days, more than 80 people killed. So how can we Muslims, لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ مِنْ كَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أَنْتُمُ الْعَلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. If you are mu'min, you will always be high in the banner. And so how we lost that? This was the case with every religion, and it happened, unfortunately, with part of the religion in Islam. Now, to give you a few examples, I will give one of the very good examples of Hajj. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
So there is a structure and there is a soul. There is a physical movement and there is a spiritual movement behind every act of worship in every religion. So you come to Hajj, there is a physical movement. You are circling yourself, surrounding Kaaba 7 times, keeping Kaaba in the middle. And you are moving from Makkah to Medina and to Mina to Arafah, and you are sacrificing animals and you're showing your head. So this is the structure, apparent condition. Now what is the spirit? Now I can tell you why Baba Mahat, and I assure you that most of the people who do this whole performance of Hajj don't know the spirit, don't know the soul of this section. So they are moving around Kaaba, they don't know what it means. When this thing happens, it means you have a structure and you have lost soul. And this is one of the problems which Imam Hussain was facing. Now, I don't want to leave this without message. What is the message behind Tawaf? What is the message behind Sa'i, behind sacrifice of animal? Just to give you a few examples, when you are doing Tawaf 7 times around Kaaba, what do you mean? You want to say to Allah that, oh Allah, just as in my Tawaf, I have kept Kaaba in the middle of my circle, in my whole life, I will keep your command in the middle of my life. My whole life will encircle your command and I always be obedient to you, giving my life in your command. This is some of the spirits. Eid al-Adha, you sacrifice animal, I don't mean you here in Australia sacrifice animal, but okay, other places they sacrifice animal. What does it mean? Is it really only sacrificing animal, shedding the blood of an animal, and that's all? Nothing else then? And if you see the spirit is going off, it means something has happened, and now this thing has been changed. What is the meaning of sacrificing animal, you sacrifice an animal, you shed the blood, letting with Allah that, oh Allah, this time, because of your command, I sacrifice animal. And if required, I will sacrifice my own self. This is blood of that animal, but if required, it will be my blood. I will shed my own blood. And I have tried this knife against this animal, if required, if you commanded me, I will keep my sword against your enemies. Now this is the pledge. And wherever you see, you have a structure and the spirit is no more here, it is now you have to do something. Just like Imam Hussain alayhi salatu wasalam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Hajj had Mustafa on that year, even on that year when Imam Hussein والسلام, left Mecca without performing Hajj. They performed Hajj. They were doing their prayers, they were doing their fasting, and Imam والسلام sacrificed his life. Why he did that? Everything was intact. Kaaba was there, Medina was there. They were praying, they were reading on the Quran, they were doing Hajj. So why not sacrifice himself? Because he was very well aware that this is only structure, this is only shape, there is no spirit in it. And he wanted to lift this spirit. But I tell you, and I ask you, request you, review your religion. Have you kept this spirit alive? If not, then what did it mean? You are here, doing Azadari, remembering Imam, his great sacrifice, all those companions, you are crying here, and you did the same what his enemies did. They lost the spirit, and we also lost our spirit. So this is what we have to change now. I told you, and I'm telling you again from right from the beginning, we can't keep this up when our Imam is in danger. We have to do something. If my father was in prison, I could not sleep well because my father was in prison. I have to do something to get rid of this situation. And go ahead. Your Imam is not there. You have to see what's going on. What I have to change. And the thing which I, this day, and we have very few minutes left, tell you that we have to change this situation of the structure and shape without space. Now, the final words, if you are doing Azadari, same thing can happen with Azadari. If you do Azadari and there is no spirit in it, how can this Azadari give you life? If you have the spirit in Azadari, what is the spirit of Azadari? The spirit of Azadari are the words of Imam Hussain which he said that time. Misli la yubayu misluhu. A person like me will never go against a person like this. Don't go against him. This is of your time. Keep your hand high, keep your head high, and tell them that we will never surrender. We will keep our heads high. A few people sacrificed their life yesterday in the way of Azadari, in the path of Azadari. They were innocent people. They were not killed because of, for example, they killed someone. They robbed someone. Just because they were doing Azadari, they were killed. And alhamdulillah, it happened before like this, but the organizer said, we will keep Majlis intact. We will do our Azadari. We will give them a message that our blood is inferior for this great cause.
Nare Haidari!
And this is also, we are followers of Imam Ali, who taught us to be in the battlefield. This is our battlefield. You see, you can't have battle once again. You can't have a battle of Uhud once again. And you might not have Karbala once again. But this time is your Karbala. This is your Uhud. This is your battle. And inshallah, time will come, the son of Imam Hussain will come, and we will see another Karbala to participate. Inshallah. So this is your Karbala. They were threatening us. What was their message that bomb which they planted in our Azadari? They were telling us that if you come here, you will be killed. And what should be our message? We are living here to do Azadari. We are not afraid of being killed. And that's why your brothers and sisters went to that place in much more numbers as it was in the usual practice. They gathered there in a big number and they said, we are here. If you want to come to kill us, we are here. We are ready to give our life. These are your brothers and sisters. And you are here, alhamdulillah, peaceful, you are not there. But keep the spirit high. Keep your banner high. Never go to any tyrant. You have tyrants in this world. If there was no tyrant in this world, it means Imam has reappeared and the justice is prevailing. But he's not here. It means there is injustice here. Now who is doing injustice? This is your duty to identify that person. And it is our duty according to the Quran. I wonder sometimes why Holy Quran mentioned Firaun in such details. We had 124,000 prophets, and only the name of a few prophets were mentioned in the Holy Quran. But the name of Firaun, in his acts, his planning, his strategies, is repeatedly mentioned in the Holy Quran. I was wondering why this happened. And we had nothing to do with Firaun. He was in Egypt, we are living here, for example. He was no more alive, he is dead 3,000 years ago. So why Holy Quran mentions Firaun this much? I thought, just for a single reason. The Holy Quran wants to tell us, I will explain these strategies, plannings, characteristics of Firaun of that time. Now it's your duty to identify the Firaun of your time and fight as Hazrat Musa fought against Firaun. Now this is your duty. Do you think there is no more Firaun? No more Qarun? No more Samari? So why this injustice? So be ready for your Imam. Keep your spirit high. Practice what you have to do after appearance of our Imam. So if you have to wage war in front of your Imam, just force some practices. Try yourself to raise your slogans against the tyrants of this world, against those who are doing injustice in this world. Sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi
Muhammad.
And this should be the spirit of Azadari. This should be the message behind Azadari, that you are alive, you are raising your slogans, and you know it very well how Imam said, Hamdan Nasri and Surana, Hamdan Mughis and Yughisuna, they were laughing at Imam. Which thing can help you? There is no more anyone to come to help you. And Imam was very well aware that from that cruel army of Yazid, no one is going to come. But he was very well aware that hundreds of thousands of people are going to come in future. You want to be one of them? Do you want to be one of them? And if you want to be one of them, look at your religion. Look at the spirit of your religion. Don't be part of those people who have left their spirit, just keeping the structure and the shape. So pay attention over your spirit, and inshallah, we will explain it in the next coming days, inshallah. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک بار پھر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر ان کرام کو قربانی دینے والے افراد کی ارواح کی بلندی کے لیے درود دیں محمد وآل محمد.
كانوا
محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جن لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں ایک بار پھر قربانیاں پیش کی ہیں اور ان لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے جنہوں نے اس قربانی کے باوجود مجلس اعضاء کو منعقد کیا ہے، ان لوگوں کی صحت کے لیے جو اس سانحے کے اندر زخمی ہیں، کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، موت اور زندگی سے دو چار ہیں، ان سب کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے علی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رضی اللہ عنہ نے دادا قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم دین پہ چلو گے اور تمہیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی. تو قرآن مجید نے کئی آیات کے اندر بار بار اس کا ذکر کیا ہے. روایات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مقرر اس کو یاد دلایا ہے، تمہارا دین پر عمل کرنا بغیر قربانیوں کے نہیں ہوگا. کہیں پر فرماتا ہے کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ہم تمہارا امتحان نہیں دیں گے. کہیں فرماتا ہے کہ ہم یقیناً موت سے، دولت کی کمی سے، عوام و انصار کی قلت سے تمہارا امتحان دیتے رہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک ریالٹی ہے کہ قرآن مجید ہم سے بار بار امتحان دے گا. اور ایک بار میں اپنی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کو دین کے نام پر کوئی امتحان نہیں دینا پڑ رہا تو میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے کہوں گا اس کا مطلب ہے اپنے دین کو ریویو کر لیں.
کیا کہیں؟
کیوں آپ کو امتحان نہیں دینا؟
کیا کہیں؟
اگر امتحان نہ دے کر کسی نے پاس ہونا ہوتا تو کیا اصحاب رسول کو یہ حق نہیں تھا؟ امیر المومنین کے اصحاب نے کیوں امتحان دیا؟ انہوں نے کیوں امتحان دیا؟ اس کا مطلب اگر کوئی امتحان نہیں دینا پڑ رہا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہم حق پر ہیں یا نہیں، ہم کچھ اور تو نہیں کر رہے. اور اگر امتحان کی باری آتی ہے اور ہم کسی اور طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے، کسی اور طرف جانے کی کوشش کریں گے، ہمیں امتحان نہ دینا پڑے تو پھر ہمیں دوبارہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. لہٰذا اتنا نہیں ہوتا، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے دین کے بارے میں سوچیے، اپنے فکر کے بارے میں سوچیے اور اپنے بارے میں اس بات کے اوپر ضرور غور کرتے رہیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے لیے کوئی ایکسکیوز بنا لی. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا انگلش میں کہ دین باقی رہتا ہے، روح ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا مردہ دین کو کوئی امتحان نہیں دیتا ہوگا، زندہ دین امتحان دیتا ہے. ہم سے کتنے لوگ کہیں گے بس فلاں بٹے کا حوالہ دیں گے، وہ بھی تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی کیوں یہاں لگاتا؟ اس سے آگے لگاتا ہے کہ مردہ ہے وہ، ہم علی کے ماننے والے ہیں. ممکن نہیں، جو بھی آپ کے دین کے خلاف ہوں گے آپ کنوؤں میں بھی جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کیا کر رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں. ان کی بھرپور کوشش اس بات پر ہوگی آپ مسائل پہ توجہ نہ دیں، ان کی بھرپور کوشش اس بات پر ہوگی آپ مین اسٹریم سے علیحدہ رہیں، آپ اپنی زندگی میں مشغول رہیں. وہ آپ سے چاہیں گے، کوشش یہ کریں گے کہ آپ 355 دن اپنی زندگی میں مشغول رہیں، 10 دن بغیر حالات حاضرہ کو سنے اور سمجھے ایک جگہ پہ جمع ہو، اپنے کام کو انجام دیں اور اپنے گھروں میں جائیں اور آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہ ہو جو یہ نہ کرتا ہو. وہی چاہیں گے، وہی چاہیں گے. آپ 10 دن کے لیے آئیں، آپ جو رنگ پہننا ہے پہنیے، کوئی ایشو نہیں ہے، جس طرح سے رہنا ہے رہیے، جی کوئی ایشو نہیں ہے، دس دن کے لیے آئیے، اپنے کام کو انجام دیجئے، اپنے گھروں کو جائیے، گھر جانے کے بعد آپ کیسے نظر آئے جیسے دوسرے آپ بھی ویسے ہی، آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، یہ مجھے یقیناً اجازت دیں گے اس بات. اچھا اب آپ کو اپنے آپ سے کیا پوچھنا پڑے گا، مجھے کہ اگر میں مجھے باہر جا کر وہی کرنا ہے جو حسین کے نہ ماننے والے کرتے ہیں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہا ہے؟ آپ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، آپ مولانا المومنین کے چاہنے والے ہیں، آپ خاندان عترت کی خدمت گزار ہیں، آپ بھی وہی کریں جو بنی امیہ کے نعوذ باللہ چاہنے والے کرتے ہوں، پھر آپ کا رول فرق کیا ہے؟ آپ کو کوئی تو کام ہونا چاہیے بھائی، وہ بھی جاب کر رہے ہیں آپ بھی جاب کر رہے ہیں، وہ اسکلس دے رہے ہیں آپ بھی اسکلس دے رہے ہیں، وہ ڈگریز دے رہے ہیں آپ بھی ڈگریز دے رہے ہیں، آپ کا رول کیا فرق ہے؟ ہم ایک فرق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ کبھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، آپ نے ظالم کے گریبان کو پکڑنا ہے، آپ نے ظالم کی گریبان کو پکڑنا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اور وہ ایک ہی راستے کے اوپر چلیں گے. آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ اپنے مومن کے چاہنے والے ہیں، وہ تو نہیں ہے، اور جب آپ یہ کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے اور آپ نے یہ کام کر لیا، اب آپ کی زندگی میں سختی ہے، اب آپ مطمئن رہیے کہ آپ کی زندگی آسان نہیں گزرے گی. ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اب آپ تصور کیجئے اتنے لوگ آپ نے تشریف کرنا ہے، کسی کو شک ہے کہ جو اسرائیل نے فلسطین کا حملہ کیا یہ غلط کیا، اسرائیل کے جو بچے وہاں پر مر رہے ہیں کسی کو لاشیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہم سب کو نظر آ رہی ہیں، غلط کیا اس نے، کیا وہاں پر مظلوم 70-80 سے زیادہ لوگ 3-4 دن کے اندر شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، باپ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم بات کریں ان کو بچاروں کو بھیجا کسی مارا جائے، یا مثلاً پاکستان کے اندر جو عدالتوں میں سید الشہداء شہید کیے جا رہے ہیں، کوئی جرم ہے کیا؟ دنیا کی کوئی عدالت ہے جو ثابت کرے کہ ان کو کس جرم کے اندر مارا گیا ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ ہم نے کون سا کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے؟ یہ ہم سے کہتے ہیں ہمارے پاس آزادی ہے، آپ کے پاس آزادی ہے، رائے ہے، آپ کے پاس دین کی آزادی ہے، کون سی آزادی ہمارے پاس ہے؟ جس طرح سے ہزاروں اور کو پامال کیا گیا ہے، کہیں ظلم نہیں ہے؟ اب اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف تو مجھے بتائیے کہ آپ نے سید الشہداء سے کیا سیکھا ہے؟ یہ آواز آپ کو اٹھانی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بھائی ہم کس طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار کریں.